حضرات گرامی، شاید آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اللہ جلال نے کچھ انسانوں کو ایک دور میں پیدا فرمایا اور ان کی ذمہ داریاں لگا دی، ان کو ایک نصاب مقرر کر کے عطا فرما دیا اور پھر ان لوگوں کا امتحان لیا. امتحان بھی بڑا سخت لیا، صرف زبان سے پوچھ کر یا ظاہری عمل کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال نے ان کو پاس نہیں قرار دیا، بلکہ زبانی امتحان اور ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے اندر دیکھا ہے کہ یہ صرف ان مضامین کی تیاری، زبان کے اقرار اور جسم کے ظاہری اعمال سے ہی کر رہے ہیں یا دل کے اندر بھی کچھ ہے. اللہ ذوالجلال نے ان کا امتحان لیا، بڑا سخت امتحان لیا، اور دل کی چیزیں دل میں جھانک کر دیکھ لیا. جب ہر طرح سے ان کا امتحان لیا تو پھر اللہ ذوالجلال نے ان کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ دے دیے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لوگ، یہ قوم اور یہ انسان وہ مقدس اور طاہر مطہر ہستیاں ہیں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ کرام کہا جاتا ہے. بھائیو، قرآن مجید کو پڑھیں تو جگہ جگہ پہ ان حضرات کی پوزیشنیں ملتی ہیں، ان کے نمبر ملتے ہیں اور ان کی کامیابی کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. جو شخص بھی قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لازماً ان چیزوں کو سمجھتا ہوگا کہ اللہ ذوالجلال نے کہیں ان نفوس قدسیہ کو پکے اور سچے مومن قرار دیا ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. ایمان میں سچے، قول میں سچے، وفا میں سچے، عہد و پیمان میں سچے، اور کہیں ان کو پرہیزگار قرار دیا ہے، کہیں ان کو مفلحون قرار دیا ہے، اور کہیں ان کو الفائزون قرار دیا ہے، اور کہیں یہ بتلا دیا کہ ان تمام مومنوں سے اللہ تعالی خوش ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ان سے راضی ہو گئے ہیں، اور کہیں ان کو اپنے بندے رحمان کے بندے قرار دیا اور حزب اللہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا لشکر ہے ان کی نسبت اپنی طرف کر لے. کہیں اللہ ذوالجلال نے ان کو جنت کے وارث قرار دیا، اور کہیں السابقون الاولون کے ممتاز لقب سے نوازا. مدینہ کے رہنے والوں کو بار بار انصار کے لفظ سے یاد کیا، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر آنے والوں کو اسلام اور ایمان کی محبت میں ہر چیز کی قربانی پیش کرنے والوں کو مہاجرین کے نام سے یاد کیا. قرآن مجید کی زبان میں اگر ان کے القاب اور جو ان کو امتیازات ملے ہیں، کامیابیاں ملی ہیں، سرٹیفکیٹ ملے ہیں، انعامات ملے ہیں، آدمی ان کو شمار کرنا چاہے تو ایک خطبے میں شمار نہیں کر سکتا۔ بھائیو، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان کے فضائل اور مناقب ہی بیان نہیں فرمائے اور ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں دے دیا، بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کے ایمان کو ایک معیار اور مثال قرار دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کسی پہ خوش ہو جائیں، انعام دے دیں اور جنت میں اونچا مقام دے دیں، پھر اس خوشی کے ساتھ ساتھ کیا فرمائیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، یہ فرما دیں کہ اگر دنیا کے ایمان کا دعویٰ کرنے والے منافقین ہوں، اہل کتاب ہوں، وہ کوئی گروہ بھی ہو ایمان کا دعوے دار ہے، اس کے ایمان کو دیکھ لو کہ اگر وہ صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ ملتا ہے، اس معیار پہ پورا اترتا ہے، تو واقعتاً یہ لوگ مومن ہیں، ان کا ایمان سچا اور کھرا ہے۔ اور دیکھ لو مقابلہ کر کے، یہ تقابل کر کے دیکھ لو کہ اگر فرق نظر آئے، اس معیار پہ پورا نہ اترے۔ بھائیو، کئی دفعہ ایک چیز کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب سامنے مثال رکھ دی جائے نا، سامنے ایک نقشہ بنا کر دے دیا جائے، تو وہ عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ حضر جلال نے صحابہ کرام کے ایمان کو ایک نقشہ اور تصویر قرار دیا اور پوری دنیا کے آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ آپ کے دور کے منافقین بڑا احسان جتلا رہے تھے، یمنون علیک ان اسلموا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مومن بن گئے ہیں، آپ ہمارا خیال نہیں رکھتے، دیکھیں ہماری کچھ قدر و منزلت فرمائیں، ہم ایمان لے آئے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، یہ کیا وہ کیا، آ کر احسان جتلا رہے ہیں کہ وہ مومن ہیں۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے اور پہلی کتابوں کو مانتے ہیں، تمام کے دعووں کو اللہ ذو الجلال نے باطل قرار دیا اور ایسی قوم کے ایمان کو معیار قرار دیا جن کے دلوں کا بھی امتحان لیا تھا اور ان کی وفا اور صدق کا بھی امتحان لیا تھا۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ایک تو قرآن مجید سے ان کو سرٹیفکیٹ مل گئے، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو کتنے کتنے انعامات ملے ہیں اور کتنے نمبر ملے ہیں، آپ نے ان کو کون کون سے درجات دیے ہیں، کون کون سے امتیازات دیے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی سیرت، ان کے مناقب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں پڑھیں تو واقعتاً آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری امت تک جتنی امتیں آئی ہیں، تمام امتوں میں انبیاء اور رسل کو چھوڑ کر اگر کسی امت کا درجہ اور مقام نظر آتا ہے تو وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر کسی کا مقام اور مرتبہ نظر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے چار خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور پھر آپ کے دوسرے صحابہ کرام ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی قرار دیا، جنت میں اپنا ساتھی قرار دیا، اور ان کی وفا اور صدق کے اوپر مہر لگا دی۔ فرمایا کہ جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل اور دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا فائدہ اور نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کی دولت نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صحبت اور رفاقت کے لیے جن کو پسند کیا ہو، بھائیو یہ آدمی کو تھوڑی بہت عقل ہو نا، یعنی تھوڑی بہت سمجھ ہو اور قسمت بھی اس کی جاگ رہی ہو تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام امتوں سے افضل امت ہو اور تمام پیغمبروں سے افضل پیغمبر ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو ساتھی ایسے دے دیں نعوذ باللہ جو سب سے بدتر ہوں، جو سب سے برے ہوں، لالچی ہوں، حکومت اور دولت کے پجاری ہوں، یہ کوئی انصاف ہے؟ پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھی تو اپنے دور کے لوگوں میں سب سے بہتر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس امت میں سب سے بدتر، کیا یہ عقل میں بات آتی؟ کسی کی عقل اگر درست ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے پوری دنیا میں پورے انسانوں میں نظر دھڑا کر دیکھا اور صحابہ کرام سے افضل کوئی نظر نہیں آیا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا تھا، اللہ عز و جلال نے ان کو اپنے پیغمبر کا ساتھی بنا دیا۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، حضرت حسن اور حسین کے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمام لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اگر میں نے پھر پوچھ لیا نا کہ ان کے بعد کون ہے تو یہ عثمان غنی کا نام لے دیں گے، میں نے جلدی جلدی پوچھ لیا پھر آپ؟ تو کہنے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، نہیں میں نہیں ہوں، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ ابو بکر اور عمر فاروق کا مرتبہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ زندہ تھے اور ہم کہا کرتے تھے کہ تمام لوگوں سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ میرے بھائیو بڑی فضیلتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں صحابہ کرام کے لیے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز وجل نے اپنے پیغمبر کا صحابی اور ساتھی قرآن مجید کے اندر قرار دیا ہے۔ بھائیو غور کریں، ہجرت کی رات ہو، کفار مکہ نے آپ کے قتل کے منصوبے بنا لیے ہوں، آپ کو زندہ نہ چھوڑیں، نہیں نکلنے دیں گے، آپ کے گھر پہ پہرے بٹھا دیے گئے ہوں، اور مکہ کے بڑے بڑے قبائل کے بہادر اور بڑے مسلح نوجوانوں کو مقرر کر دیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی. کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. امریکہ ہو، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دنیا کے بڑے بڑے طاغوت اور اس دور کے بہت بڑے فرعون، یہ بش سے بڑھ کر فرعون گزرے اور اللہ والوں کو مارنے کی کوششیں کی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے بچاتا ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا. یہ پورا منصوبہ اب اللہ نے بچانا تھا. تو بھائیو، یہ کیا بات ہے کہ آپ کے ساتھ رات کو آپ کے ساتھ نکلنے والا، آپ کا رفیق سفر، رفیق غار، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بنا دیں کہ جو دل سے آپ کے دشمن ہوں، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھنے والے ہوں. کیا یہ کافروں کی سازشوں کو کامیاب بنانے کا طریقہ ہے یا ناکام بنانے کا طریقہ ہے؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان پہ شک ہو. اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے نا، علام الغیوب ہیں، علام الغیوب ہیں، دلوں کے راز جانتے ہیں. اس پر خطر اور بڑے مشکل سفر کے اندر جس ساتھی کا انتخاب کیا گیا اور جس کو ساتھ رکھنے کے بارے میں اللہ عزوجل جلال نے آسمانوں سے وحی اتاری، اس سے بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان اور باوفا دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا. تو ان کو بڑا شوق تھا، کہنے لگے کسی کو ساتھ چلنے کا بھی حکم دیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے ایک کو ساتھ لے جانے کا بھی حکم دیا. فرمایا کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، وہ آپ ہی، تیاری کر لیں، تیاری کریں، سیرت کی کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں اس باوفا انسان نے کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے اور آپ کے رازدان بن کر رہے ہیں. اگر کسی موقع پہ ان کے دل میں ملال آیا ہے تو اللہ عز و جلال نے ان کے دلوں میں سکینت اتار کر ان کو ثابت قدم رکھا ہے. بھائیو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب تو بے شمار ہیں. اللہ اکبر، دوسرے صحابہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی وقت آیا کہ میرے اوپر کافی فراوانی کا وقت تھا، بڑے اچھے حالات تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ چندہ اکٹھا کرو، صدقہ خیرات جمع کر لو، اعلان کر دیا جہاد کی تیاری کا. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں زندگی میں کبھی ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں، زیادہ نمبر لے سکتا ہوں، تو آج کا دن ہے. آج کل میرے حالات بہت اچھے ہیں، بڑی کوشش ہے. کیا کیا؟ گھر گئے اور جو کچھ گھر میں مال دولت تھا، جو چیزیں تھیں، دو حصوں میں تقسیم کی، آدھی گھر میں چھوڑی اور آدھی مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں گئے. جب اعلان ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں جمع کرو، تو یہ نہیں ایک کان سے سن کر دوسری طرف سے نکال دیں. گئے, جو کچھ گھر میں ملا سارے کا سارا لا کر مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈھیر کر دیا. آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کتنا لائے ہو, کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے آدھا لے آیا ہوں, آدھا گھر میں چھوڑا ہے. اور ان کے دل میں یہ تھا کہ بڑا کچھ ہے, بڑا کچھ ہے, ابو بکر سے آج زیادہ نمبر لوں گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, وہ فرمانے لگے کہ میں جو کچھ گھر میں تھا سارا کچھ لے آیا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر سے آگے بڑھنے والا, ان سے زیادہ نمبر لینے والا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے. اور رشک کیا کرتے تھے, رشک کیا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق کا کوئی درجہ کم ہے؟ عمر فاروق کا مرتبہ کم ہے؟ اللہ اکبر, عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر مجھے ایک رات اور ایک دن کی نیکییں دے دیں, باقی میری ساری زندگی کی نیکییں لے لیں تو یہ سودا مجھے مہنگا نہیں ہے. میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات اور دن کی نیکیوں کے برابر نہیں ہیں. ایک ہجرت کی رات اللہ نے آپ کو رفیق سفر بنایا. غار ثور کے اندر گئے, فرمایا اے اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ, اندھیرا ہے, میں غار کو پہلے صاف کر لوں. صاف کیا, جو بلیں تھیں سانپ اور بچھووں کی ان کو بند کیا, اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر یہ ان سوراخوں میں لگا دیے. دو سوراخ رہ گئے اور دونوں اپنے پاؤں اس سوراخ کے اوپر رکھ کر فرمایا آئیے تشریف لائیں اور آرام کریں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرے, حرکت نہیں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا لدغت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ڈانس لیا گیا ہے. شدت درد سے حرکت تو نہیں کی کہ آپ کہیں اٹھ نہ جائیں, آنسو بہ پڑے ہیں. فرمایا آپ فکر نہ کریں, اپنا لب مبارک اس جگہ پہ لگایا, درد ختم ہو گئی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس رات کی نیکییں مجھے مل جائیں, ساری زندگی کی نیکییں دے دوں تو یہ میرے لیے بہتر سودا ہے, اور وہ دن مجھے نہیں بھولتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. وارتدت العرب, اور بہت سے لوگ مرتد ہو گئے, کہنے لگے نہ ہم زکات دیں گے. انہوں نے اسلام سے نکل جانے کا اعلان کر دیا. مسلمہ کذاب کے اتباع میں کئی لوگ ان کے پیچھے چلے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, کہنے لگے ان لوگوں سے لڑوں گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ذرا نرمی کرو, ان لوگوں پہ نرمی کرو, کس کس سے لڑو گے؟ یہ سب کو ایک ہی دفعہ چھیڑ رہے ہو, کس کس سے لڑو گے؟ فرمانے لگے عمر جب کفر کی حالت میں تھا تو بڑا سخت تھا, اسلام میں آ کر نرم ہو گیا. اسلام سے پہلے بڑا بہادر اور سخت تھا, اور اسلام میں آ کر یہ تو بزدل بن گیا. یاد رکھیں اللہ کا دین مکمل ہے. اگر یہ لوگ زکات کے اندر دی ہوئی ایک رسی کو بھی خلیفہ کے سپرد نہیں کریں گے تو میں ان سے جنگ لڑوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز الجلال نے ابو بکر کے ذریعے دین اسلام کو بچا لیا، اس میں کمی نہیں آنے دی، ورنہ اسلام اس دن سے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جاتا، زکوٰۃ نکل جاتی، کوئی اور اٹھتا نماز معاف کروا لیتا، کوئی اور اٹھتا جہاد معاف کروا لیتا، کوئی چوتھا اٹھتا روزے معاف کروا لیتا، اسلام کہاں رہ جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی کامل اور مکمل شکل رکھنے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ اگر مجھے اس چیز کا بھی علم ہو کہ ابو بکر اکیلا میدان میں کھڑا ہو کر لڑے گا اور جنگل کے دنندے اس کا گوشت نوش کر کھا جائیں گے، پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگائے ہوئے جھنڈوں کو کھول نہیں سکتا ہوں۔ بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امتحانوں میں کامیاب قرار دیا، بلکہ فرمایا ان الحق ينطق على لسان عمر، کہ حق یہ عمر بن خطاب کی زبان پہ بولتا ہے، اور فرمایا کہ عمر بن خطاب کے اندر وہ جرت اور غیرت ہے کہ جس راستے سے گزرتا جائے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جنت کی خوشخبریاں دے دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبریاں سنا دیں، آپ کے داماد ہیں، بلکہ دورے داماد ہیں، دو بیٹیاں عثمان غنی کے گھر، ابو بکر بھی سسر ہیں اور عمر فاروق بھی سسر ہیں۔ اس سے اور کوئی گہرا رشتہ ہوتا ہے، سسر کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے۔ بھائیو، ایمان کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، پیغمبر ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، اور رشتے کے لحاظ سے ابو بکر وہ سسر اور باپ ہیں، عمر فاروق باپ ہیں، سسر ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں، داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹے ہیں، داماد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے ان چاروں خلفاء کو، اور ان کو ایسی ایسی اللہ تعالیٰ نے خصوصیتیں عطا فرما دیں کہ دوسروں کے اندر نہیں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو نجات کے لیے اس کو اتنا ہی کافی ہے۔ کبھی آپ ضمانت دے رہے تھے کہ جو بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کرے میں اس کا ضامن ہوں کہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر ملے گا، یہ شرف بھی عثمان غنی کو ملا۔ اور کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی، اگر ساتھ کی جگہ خرید کر مسجد میں کوئی شامل کر دے تو اس کو جنت الفردوس سے ایک حصہ ملنے کی لے کر دینے کی ضمانت میں دیتا ہوں، یہ شرف بھی اللہ عزوجلال نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، اور آپ کو شہید قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کہا کہ آپ شہید ہیں، آپ احد پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، وہ محبت میں حرکت میں آیا، پتھر گرنے لگے، آپ نے پاؤں مار کر فرمایا اسبت اسکن، اے احد ٹھہر جاؤ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، ایک عمر فاروق تھے اور ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے بھائیو، صرف یہ چار خلفاء ہی نہیں، بلکہ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے دونوں لخت جگر حضرت حسن اور حسین ہیں، اہل بیت میں سے، ان کے بڑے مناقب اور فضائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا اور فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا عقیدہ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ تمام صحابہ کرام سے بھی محبت اور اہل بیت سے بھی محبت۔ بھائی انصاف تو یہ ہے نا، اور اتفاق اور اتحاد تو اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، تمام صحابہ کرام سے بھی پیار اور اہل بیت سے بھی پیار، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی محبت، اور یہ عقیدہ کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدتو نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آخری وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھی بیٹھی تھی اور آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ آئیں، آپ نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رونے لگ گئیں، پاس بلا کر کان میں ایک بات کہی تو وہ رونے لگ گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو بلایا اور کان میں ایک دوسری بات کی تو وہ خوش ہو گئیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، فاطمہ آپ کو کیا کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمانے لگی کہ کیا میں آپ کا راز آپ کو بتا دوں؟ آپ نے تو مجھے راز کی بات بتلائی ہے، اور میں اپنے باپ پیغمبر کا راز افشا کر دوں؟ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو دوبارہ فاطمہ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ بیٹی، میرا حق آپ جانتی ہیں کہ آپ کی ماں ہوں، تو بتاؤ، اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، اب تو بتا دو کہ وہ راز کی بات کیا تھی؟ کہنے لگی ہاں اب بتا دوں، اب بتا دوں۔ فرمایا جب پہلی دفعہ میرے کان میں سرگوشی کی تو آپ نے مجھے کہا کہ پہلے تو جبرائیل رمضان میں آتے تھے، قرآن مجید کا ایک دفعہ دور کرتے تھے، اور اس دفعہ آئے ہیں تو دو دفعہ دور کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ وہ رونے لگ گئیں جب دیکھا کہ فاطمہ پریشان ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلایا اور کان میں کہا، بیٹی کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اما ترزین، کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہو کہ جنت کی عورتوں کی سردار بن جاؤ اور میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھے آ کر ملو؟ خاندان میں سب سے پہلے آ کر ملو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 ماہ کے بعد بیمار رہنے کے ساتھ ساتھ پورے خاندان میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ملی ہیں، وہ خوش ہو گئیں۔ بڑا مرتبہ اور مقام، عشرا مبشرہ صحابی، سب کو جنت کی خوشخبری، اور بدر کے اندر 313 صحابہ کرام، سب کو جنت کی خوشخبری، بیت الرضوان کے اندر 1500 صحابہ کرام، سب کو جنت کی خوشخبری۔ طلحہ کے بارے میں کہا کہ اگر کسی نے زندگی میں زمین کے اوپر چلتا پھرتا شہید اور جنتی دیکھنا ہو تو طلحہ کو دیکھ لو۔ عبداللہ بن سلام، جو یہودیوں کے کسی وقت بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے اور پکے سچے مسلمان ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جنتی قرار دیا۔ میرے بھائیو، میں جو چیز آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام قرآن مجید کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کے اندر، ان کے انعامات دنیا کے اندر ہی ان کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ مل گئے ہیں۔ اور آسمان کی چھت نے ان سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا تمام امتوں کے اندر. اللہ عزوجلال نے ان کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے پسند کیا تھا. ایک بات جس کی طرف ہم نے غور کرنا ہے، صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کی فضیلت اور محبت کے ساتھ ساتھ، کہ یہ انعامات اور یہ سرٹیفکیٹ ان کو کیوں ملے تھے، کس وجہ سے ملے تھے، یہ چیزیں غور کرنے والی ہے جس کی آج بھی ضرورت ہے. بھائیو، مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں، اس معاشرے کی حالت کو دیکھیں، یہ چیز بڑی ہی قابل غور ہے کہ یہ صحابہ کرام، ان کو اللہ تعالی نے یہ جو انعامات دیے ہیں یہ صرف اپنے فضل سے دیے ہیں یا ان کے کچھ کارنامے بھی تھے. بھائیو، حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رنگ دیکھ کر، کسی قوم کا قد کاٹ دیکھ کر، کسی یہ قوم کے قبیلے اور خاندان دیکھ کر اس کے اوپر رحمتیں نہیں کرتے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایک باپ کا بیٹا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایک پیغمبر کا باپ ہے، کیا ان کو تو نہیں کہا اولئک هم الوارثون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون؟ قرآن مجید کے اندر نسب کی کوئی حیثیت نہیں جب تک اس کے ساتھ قربانیاں اور امتحانوں کی داستانیں نہ ہوں، کردار نہ ہو، قربانیاں نہ ہوں. میرے بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قربانیاں پیش کی تھیں، ایمان میں سچے تھے، بات میں سچے، کردار میں سچے، اور دل کے اندر جو اللہ حضر جلال نے ایمان کی محبت پیدا فرمائی تھی اس میں سچے تھے. اگر مال پیش کرنے کی ضرورت پڑی، مال کی قربانی دے دی، جان پیش کرنے کی ضرورت پڑی تو جان کو ہلکا سمجھا ایمان کے مقابلے میں، عزیز و اقارب کو قربان کرنے کی کوشش، یہ وقت آیا تو اس سودے کو بھی انہوں نے کوئی مشکل نہیں سمجھا تھا. یہ ایک قربانیوں کی لاسوال داستان تھی. اللہ نے پھر امتحان لیا ہے اور پھر جا کر کہیں یہ کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے ہیں. شاید ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ عزت اور وہ عظمت، اور کم از کم ہمیں وہ بچا اور امن اور سلامتی مل جائے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ عز و جلال نے عطا فرمائی تھی. بھائیو، حقیقت یہ ہے، آپ حضرات بھی اس کو جانتے ہیں، کہ مسلمانوں کی حالت اور مسلمانوں کے مصائب، مسلمانوں کی پریشانیاں اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہیں، ایک غیرت مند آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا. فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ قبرستان یہ تنگ ہو گئے، مسلمان لاشوں کو دفن کرنے کے لیے قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے. ہسپتالوں کے سامنے پارکنگ کی جگہ پہ اب مسلمانوں کی سینکڑوں کی لاشوں کو دفن کیا جا رہا. اور کیا حالات ہیں فلسطین کے، اور پوری دنیا کفر اس دور کا دہشت گرد امریکہ وہ پوری طرح اسرائیل کے ساتھ ہے، پوری طرح اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے. یاسر عرفات محصور ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ قتل و غارت بند کرواؤ، اور جو گنڈے قتل و غارت کر رہے ہیں وہ آزاد ہیں. اور یہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی کا چیمپئن، کہ میں پوری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں، جہاں چاہے بمباری کرے، جس کو چاہے پکڑ کر لے جائے، کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اور دہشت گردی ان کے گھر سے اٹھتی ہے، دہشت گردی کے امام وہ ہیں، اس دور کا فرعون وہ ہے. میرے بھائیو، کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، پچھلے دنوں میں آپ کی آنکھوں نے گجرات کے اندر، احمد آباد کے اندر، انڈیا کے اندر مسلمانوں کی حالت زار ایسی بدترین اور خوفناک حالت میں دیکھی ہے کہ پوری تاریخ میں یہ مثالیں نظر نہیں آتی. گھروں کے گھروں کو جلا دیا جائے، بچوں کو جلا دیا جائے، عورتوں کو جلا دیا جائے، اور خیموں کے اوپر بم برسائے جائیں، اور یہ انسانی حقوق کے یہ عالمی ادارے یہ سارے کا سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اس لیے کہ یہ قتل ہونے والے سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں یا اسلام کے ساتھ ان کو نسبت ہے. مسلمانوں کی حکومتیں کہاں گئیں؟ 60 سے زیادہ یہ مسلم ممالک، ان کی غیرت کہاں چلے گئے؟ بھائیو، کیا وجہ ہے کہ آج کافروں کو اتنا عمل دخل مل جائے کہ ہمارے گھروں میں آ کر اسلام کے نام لیوا لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائیں، اور ایٹمی یہ طاقت یہ تماشا اپنی نگرانی کے اندر دیکھتی رہے؟ یہ مسلمانوں کی حالت ہے. یہ کیا وجہ ہے بھائیو؟ اس لیے کہ ہم نے دلوں میں یہ عقیدہ اور ایمان تو رکھا ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں اور ان کو بڑے سرٹیفکیٹ ملے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا کردار کیا تھا، ان کی وفا کیا تھی، ان کا ایمان کیا تھا، ان کی قربانیاں کیا تھیں. ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ عزوجلال نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا، دنیا میں بھی عزت، دنیا میں عصمت، اور آخرت میں جنت کا سرٹیفکیٹ. یہ لوگ دنیا پرست نہیں تھے، بلکہ ابو بکر کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت ہے، آخری سانس ہیں، اپنی بیٹی مومنوں کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کیسے دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تین چادروں میں سفید تین چادریں تھیں، ان میں آپ کو کفن دیا گیا تھا. کہنے لگے دو چادریں تو میں نے پہنی ہوئی ہیں، یہ دھو لینا، اور ایک کپڑا ایک چادر اور اس میں شامل کر لینا. بیٹی نے کہا ابا جان، کیا ہم آپ کے لیے یہ دو چادریں بھی نئی نہیں خرید سکتی؟ فرمایا کہ نہیں، نئے کپڑوں کی زندوں کو ضرورت ہے، مردے کا کیا ہے، اس کے تو جسم کو ڈھانپنا ہے. ایسے شخص کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو خلافت اور امارت کا لالچ تھا اس لیے ایمان میں آئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں، خون بہ رہا ہے، اور امید نہیں ہے کہ سانس اور بچ جائیں. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جاؤ ام المومنین عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے کہو کہ عمر بن خطاب ایک سوال کر رہا ہے کہ کمرہ تیرا ہے، حجرہ تیری ملکیت ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دفن ہیں، ساتھ اور بھی جگہ ہے، اگر آپ میری اس اپیل کو منظور کریں تو وہاں دفن کے لیے، قبر کے لیے مجھے جگہ دے دیں. کہا بیٹا، جب میں فوت ہو جاؤں، اللہ کو پیارا ہو جاؤں، تو دوبارہ پھر جانا اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دوبارہ پھر جانا. اب تو میں زندہ ہوں، شاید ان کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ امیر المومنین ہے اس لیے مجھے جگہ دے رہی ہوں. جب سانس نکل جائیں تو دوبارہ جانا، دوبارہ جا کر پوچھنا کہ عمر بن خطاب جو فوت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اس کو آپ اپنے کمرے میں دفن کرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر بن خطاب سے بہتر میرے لیے اور کوئی نہیں ہے، میں ان کو یہ جگہ دیتی ہوں۔ ایسا شخص کسی پہ ظلم کر سکتا ہے، کسی کا حق مار سکتا ہے، کسی کا حق ایسا شخص غصب کر سکتا ہے کہ جو بستر مرگ پہ پڑا ہوا بھی قبر کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہے؟ جو ظالم اور شفاق ہوتے ہیں ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے تو آرڈیننس ہوتے ہیں نا، وہ تو آرڈیننس قوت کے بل بوتے پہ، فوج کے بل بوتے پہ آرڈیننس سے اپنے کام چلاتے ہیں، زور سے کام چلاتے ہیں، اخلاق نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بنے، ہماری حفاظت ہو، مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دوبارہ مل جائے، تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے کرداروں کو دوبارہ دہرانا ہوگا، مسلمان بننا ہوگا، اسلام اور ایمان سے وفا کرنی ہوگی، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، گھروں کو بدلنا ہوگا۔ جس تیزی کے ساتھ ہمارے اس معاشرے کو سیکولر کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور جہادی روح کو ختم کرنے کے لیے جو پروگرام بن رہے ہیں، بھائیو آپ حضرات نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان حکومتوں نے دیکھا، ان طاغوتوں نے دیکھا اور ان شیطانوں نے دیکھا کہ کشمیر اور افغانستان کی جنگ اس نے موقع دیا ہے ان مسلمانوں کے اندر جہادی روح کو پیدا کرنے کا اور اسلام کے اوپر کار بند رہنے کا۔ لوگ نمازی بنے، عقیدہ بدلا، گھروں میں انقلاب آیا، داڑھیاں رکھیں، شکل و صورت بدلی، لباس بدلا، یہ ایک انقلابی شکل تھی۔ اب اسی توڑ اور زور کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اپنے اقتدار کو پکا کیا جا رہا ہے کہ جو بھی پالیسیاں شروع کی تھی اس روح کو ختم کرنے کے لیے اس کو ہم توڑ کر رہیں گے۔ میرے بھائیو، آپ حضرات نے اس کا مقابلہ کرنا ہے کہ جو ایمان اور اسلام کی روح اللہ جل جلال نے ہمارے اندر پیدا فرما دی ہے اس کو کم نہیں ہونے دینا بلکہ اس کو بڑھانا ہے۔ یہ دشمن چاہتے ہیں کہ لوگ داڑھیاں نہ رکھیں، یہ دشمن چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر نہ کریں، دیکھ کر ہی کہتے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے، یہ تو کوئی مجاہد ہے، یہ تو کوئی لگتا ہے کہ ہماری باتیں ماننے والا، یہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ میرے بھائیو، ہماری کمزوری ہے، اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ مجھے امریکہ سے آئے ہوئے دوستوں نے بتایا کہ ہماری اللہ کے فضل و کرم سے پوری داڑھیاں ہیں، ہمیں وہاں کے عیسائی ملتے ہیں اور وہ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی طالبان ہے کہ کون ہے، اور داڑھیوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ماشاءاللہ پوری داڑھی ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ دوست کہتا ہے جی ہم ان کو آگے سے کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، جو تمہارے نبی تھے انہوں نے رکھی، ہم نے بھی رکھی، ہمارے پیغمبر کی سنت، تمہارے پیغمبروں کی سنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی اس لیے ہم نے بھی رکھ لی ہے، کہتے ہیں سر جھکا لے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ سر جھکا لے۔ بھائیو، سب سے زیادہ جرم اور سب سے بڑا قصور ہمارا مسلمانوں کا ہے۔ ان دنوں میں جب 11 ستمبر کے واقعے کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں یہ کشمکش چلی اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر ان کے اوپر بمباری کی گئی، تو آخر وہ بھی انسان ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں نے سوچا کہ یہ ہیں کون، اپنے موقف کے اوپر ڈٹنے والے اور ہر چیز کی قربانی پیش کرنے والے یہ لوگ ہیں کون، ان کا اسلام پڑھ کر دیکھو، ان کا قرآن پڑھ کر دیکھو، ان تین چار ماہ کے اندر 25,000 مسلمان امریکہ کے اندر نئے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں اسلام ہے کیا، اور جب مسلمان ہو جاتے ہیں وہ پڑھی لکھی قوم ہے، قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ پھر ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسلام جو آپ کے چہروں اور آپ کی زندگی میں ہے یہ تو ہمیں یہ قرآن و سنت میں نظر نہیں آتا، یہ کیا اسلام ہے؟ ایک نو مسلم امریکی، اس کو شوق پیدا ہوا کہ میں کسی پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ شادی کروں، چلو میرے گھر کا ماحول بدلے اور میرے خاندان کے اندر دعوت اسلام عام ہو جائے۔ اس نے سوچا کہ کسی پاکستانی خاتون سے شادی کرتے ہیں، سب سے بڑا قلا اور مضبوط قلا تو یہ پاکستان ہی ہے، ماشاءاللہ پڑھی لکھی مسلم خاتون سے شادی کر لی، پاکستانی خاتون سے۔ کوئی پیر صاحب کے میلے کا یہ کوئی عرس کا وقت آ گیا، اس نے کہا جی میں نے تو عرس پہ جانا ہے۔ کہنے لگا عرس کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا عرس کیا ہوتا ہے؟ عرس کے بغیر تو کوئی نہ ایمان رہتا ہے نہ اسلام رہتا ہے۔ کہتا ہے یہ عرس میں نے تو جو قرآن کا ترجمہ پڑھا انگلش کے اندر، احادیث پڑھی، مجھے تو کہیں عرس یہ کہیں ملا ہی نہیں۔ کہنے لگے نہیں میں نے تو جانا ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ چلو جی، وہ اور اپنے خاندان کے نئے مسلمان ہونے والوں کو ساتھ لے کر چل پڑا کہ چلو یہ بھی ایک اسلام کا جو ترہ امتیاز عرس مبارک ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ جب قریب آئے نا تو دیکھا کہ بھنگڑا ہے، قوالی ہے، بے پرد عورتیں، مسٹنڈے ماشاءاللہ اکٹھے پھر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ وہ دور سے دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر مسجد میں چلا گیا کہ کہیں یہ نہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی کرتوتیں کیا ہیں۔ جب ماشاءاللہ عرس سے فارغ ہو کر وہ آئی، اس نے کہا چلو اپنے گھر میں یہ طلاق کا پروانہ اپنے ہاتھ میں لے لو، چلو اپنے گھر میں جو اسلام ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر ہم نے یہ عرس آج تک نہیں دیکھا ہے۔ بھائیو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، اللہ کا عذاب ہے اس وقت پوری مسلم قوم کے اوپر۔ کیا ان کے عقیدے ہیں؟ کیا ان کا کاروبار ہے؟ کیا ان کی زبانیں ہیں؟ کیا ان کی سچائی ہے؟ کیا ان کا کردار ہے؟ کیا شرم نہیں آتی کہ ایک مسلمان عیسائی کی بات پہ اعتماد کر لیتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، اور مسلمان کی زبان پہ اعتماد نہیں کرتا کہ یہ جھوٹ بولتا؟ عیسائیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہودی کمپنیوں میں بھرتی ہونے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اصول اور ضابطے بناتے ہیں اس کے اوپر یہ چلتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا نہ کوئی اصول ہوتا ہے، نہ کوئی ضابطہ ہوتا ہے، نہ کوئی ایمان ہوتا ہے، نہ کوئی دین ہوتا ہے۔ آئیے بدلیں اپنے آپ کو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عزوجلال ہمیں بدلنے کی توفیق دے دے اور اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، مسلمانوں کے اندر ایمان پیدا کرے، اتحاد پیدا کرے اور جہاد کی روح پیدا کرے۔ میرے بھائیو جب تک ہم اس منحج کی طرف، کردار کی طرف نہیں لوٹیں گے جو صحابہ کرام کا تھا، تو یاد رکھیں یہ ہزاروں لاشیں ہی نہیں، یہ اربوں اور کروڑوں لاشیں بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گی، اور یہ نتیجہ نہیں بدلے گا جب تک اللہ عز الجلال کے ان اصولوں پہ، اس قانون اور سنت کی طرف ہم نہ آئیں جو اللہ نے قرآن کے اندر مقرر کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اندر ایمان پیدا فرمائے، ایمان کی زندگی اللہ عز الجلال ہمیں دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر